الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك آمین یا رب العالمین کچھ حسن اتفاق ہے کہ میں نے پچھلے جمعے میں سورہ بقرہ کے 38 رکوع کی آیات کا ترجمہ کیا تھا وہ پورا رکوع بھی 8 آیات پر مشتمل تھا آج بھی میں نے جو وہ سورۃ الانبیاء کے آخر سے ہے لیکن یہ بھی تعداد میں 8 ہے اگرچہ یہ آخری رکوع نہیں ہے رکوع تو لمبا ہے لیکن آج جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے ان آیات مبارکہ کے ساتھ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی گفتگو پہلے کروں اور آیات کا معاملہ جو ہے بعد میں رکھوں میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک رواں ترجمہ اور مختصر تشریح ان آیات کی آپ کے سامنے بیان کر دیں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا ذکر کے بعد زبور وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تورات حضرت موسیٰ کو دی گئی پھر یہ زبور ہے جو حضرت داؤد کو دی گئی پھر انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی اور آخری کتاب جو مہیمن ہے محافظ اور نگران ہے تمام آسمانی کتابوں کی یہ قرآن حکیم ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام ظاہر بات ہے کہ ہر آسمانی کتاب کا اہم ترین حصہ ذکر پر مشتمل ہوتا ہے یاد دہانی ایمانی حقائق کو اجاگر کرنا نصیحت واعظ تاکہ ایمانی حقائق جو ہیں انسان کے اپنی فطرت کی گہرائیوں میں سے ابھر کر اس کے شعور پر آ جائے توحید کو پہچان لے آخرت کو جان لے یہ ہے ذکر لیکن یہ کہ زبور میں ذکر کے بعد ایک اہم مضمون جو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں ذکر کے بعد ذکر جو بنیادی مضمون ہے ہر آسمانی کتاب کا کیا لکھ دیا تھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ زمین کے وارث ہوں گے بالآخر میرے نیک بندے اب اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا اختلاف ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت جو ہے ابتدائی جنت یا جو سب سے کمتر درجے کی جنت ہے وہ اسی زمین میں قائم ہوگی اور اس کے وارث ظاہر بات ہے اللہ کے نیک بندے ہوں گے. بعض کی رائے یہ کہ اس سے مراد ہی جنت کی زمین ہے, ان الارض, مراد کیا ہے؟ جنت کی زمین. ایک اس میں پہلو یہ بھی مضمر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح پیشین گوئیوں سے پر مبنی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے, قیام قیامت سے قبل, ایک وقت آئے گا کہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. ظاہر بات ہے جب اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا, گویا کہ ایک خلافت راشدہ تو وہ تھی جو لگ بھگ 30 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے متصلن بعد قائم رہی, اور ایک خلافت راشدہ جو ہے اس دنیا کے خاتمے سے قبل اس پورے کرہ ارضی پر محیط ہوگی, پوری دنیا پر, مشارقہا و مغاربہا, اس کے شرق اور غرب کے اوپر محیط ہوگی. وہ خلافت راشدہ, وہ اللہ کا دین ہے جو قائم ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا, کئی مرتبہ میں یہ احادیث آپ کو سنا چکا ہوں, کہ زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ اینٹوں اور دارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو. وہ وقت آئے گا تو گویا کہ اس خلافت راستہ کے نظام کو چلانے والے کون ہوں گے؟ وہ تو اللہ کے مومنین, صادقین بندے ہوں گے, صالحین ہوں گے. تو ایک معنی یہ بھی ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور میری گفتگو سے متعلق یہی آخری پہلو ہے اس آیہ مبارکہ, إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. اور اس میں, قرآن میں یا ان آیات میں یا اس سورہ مبارکہ میں, سورہ انبیاء میں, حاضر میں مراد سب کچھ ہو سکتا ہے, پورا قرآن, پوری یہ سورت جس کی آیات ہے اور یہ آیات. لبلاغا لقوم عابدین, اس میں پہنچا دینا ہے, یعنی قرآن کا مقصد بھی تبلیغ ہے, انبیاء کو بھیجا گیا تبلیغ کے لیے, ابلاغ کے لیے, کہ حق کو پہنچا دے. وہ ہے فرض کے جو قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں, ان لہٰذا ان نفی حاضہ لبلاغ لقوم عابدین. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے فائدہ تو وہی اٹھائیں گے جو اللہ کی بندگی کا فیصلہ کرے. جیسے قرآن کہتا ہے ہدل للناس, قرآن تو ہدایت نامہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے, لیکن ساتھ ہی کہتا ہے ہدل للمتقین, اس کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں میں کچھ خدا کا خوف ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے, پورا قرآن پڑھ لے, ساری تفسیر اس کو پڑھا دی جائے, اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. وہ اپنی جگہ قرآن جو ہے ہدایت نامہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے, لیکن یہ کہ اس کی ہدایت سے استفادہ کریں گے وہ جن کے دلوں میں کوئی خدا کا خوف. اسی طرح فرمایا کہ یہ اپنی جگہ پر تو بلاغ ہے پوری نوع انسانی کے لیے, لیکن اس بلاغ اور ابلاغ اور تبلیغ سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں, جو طے کر لیں کہ ہاں ہم اس کے بندے ہیں اور اس کی بندگی ہی میں زندگی گزارنی. ان نفی حاضہ لبلاغ لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام دنیا والوں کے لیے, تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا دیا. اب اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو بھی ہدایت کا طالب ہے اس کے لیے ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ سیدھا راستہ کھلا ہوا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے, جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں, جس میں کہیں کوئی کجی نہیں. جیسے سورہ کہف کے شروع میں فرمایا, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. کل شکر کل حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی, اور اس کتاب نے کوئی ایچ پیچ نہیں رکھا, کوئی کجی نہیں رکھی, کوئی پہیلیاں نہیں بجوائی, کوئی منطقی الجھاؤ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بہت ہی آسان کتاب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے ذکر کے لیے جو نصیحت اور سبق آموزی کے خود طلبگار ہو ان کے لیے ہم نے قرآن کو نہایت آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ تو ایک تو رحمت خداوندی کا مظہر وہ ہے کہ جس کا کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ دین کا آپ پر اکمال اور تکمیل, ہدایت خداوندی کا اور نور ہدایت کا اتمام. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو وہ نظام عطا فرمایا ہے جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سسٹم آف سوشل جسٹس، نظام عدل اجتماعی، جس میں تمیز بندہ و آقا بھی ختم ہو جاتی ہے، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں۔ خلفائے راشدین حاکم نہیں تھے، خادم تھے، سید القوم خادم، وہ ان کے تو اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، ان کے لیے کوئی ٹھاٹ باٹ کی رہائش گاہیں نہیں تھیں، ان کے لیے کوئی باڈی گارڈز نہیں تھے، کوئی ہٹو بچوں والے چوبدار، کچھ بھی نہیں، عام انسان۔ بس یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات کی سربراہی ان کے پاس تھی، ان کے ذمے تھا، مشورہ ہوتا تھا، فیصلہ ہوتا تھا، مشورے کی تنفیذ وہ کرتے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی۔ تو جب بھی وہ نظام قائم ہوگا تو یہ اونچ نیچ ختم ہوگی، حاکم اور محکوم، تمیز بندہ واقع، فساد عدلیہ سے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی طرح یہ نہ ہو کہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے کا خون چوس رہا ہو، اور ایک طرف تو ارتقاء سے دولت ہو رہا ہو، دولت بڑھتی جا رہی ہو، انبار لگ رہے ہو، اتنی اتنی دولت ہو جائے کہ پتہ نہ ہو کہ ہماری دولت کتنی ہے، اور ایک طرف احتیاج ہو اور فقر ہو، اور کاد الفقر و یکون کفرا، لوگ جو ہے وہ اس اپنے فقر کی وجہ سے کفر کے قریب جا پہنچے۔ یہ دو انتہاؤں کے مابین ایک عادلانہ نظام، اس کے بارے میں چند نکات آج میں عرض کروں گا۔ اسی طرح سماجی سطح پر اونچ نیچ نہ ہو کہ کوئی پیدائشی طور پر اونچا ہے، کوئی پیدائشی طور پر نیچا ہے، برہمن اونچا ہے اور شدر جو ہے وہ نیچا ہے، پیدائشی طور پر نیچا ہے۔ اس کے لیے تو ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کو وہ عبور کر ہی نہیں سکتا، وہ کتنا ہی نیک بن جائے، اچھا انسان بن جائے، لیکن شدر کا شدر ہی رہے گا، وہ برہمن کے ہم پلہ تو خیر کیا ہوگا، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ کشتری کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو ویش کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جو اشلوک ہیں مقدس کتابوں کے، ویدوں کے، وہ سن بھی نہیں سکتا، سن لے تو اس کے کان کے اندر سیسا پلا دیا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا اتار دیا جائے گا کہ اتنا بڑا گناہ اس کان نے کیا ہے کہ شدر کا کان ہوتے ہوئے اس کے اندر اشلوک چلے گئے۔ میں اس انتہا تک تو خیر دنیا میں شاید یہ ہندوستان کا ہندو معاشرہ ہی ہے کہ جہاں یہ اونچ نیچ ہے، لیکن کم و بیش یہ اونچ نیچ ہر جگہ موجود ہے، امریکہ میں بھی موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کتنے ہی انہوں نے قانونی نظام سے کے تحت کوششیں کر لی، انہوں نے جنگ بھی لڑی، سول وار ہوئی ہے غلامی ہی کے اس کے مسئلے پر، لیکن یہ کہ ایک چمڑی کی رنگت کی بنیاد پر جو فرق ہے وہ آج بھی موجود ہے، دلوں میں وہ فرق جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں سید زادہ اور یہ تو چودھری ہے، اور یہ جو ہے یہ بیچارہ مسلی ہے، اب یہ تقسیم آپ کے یہاں بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ تین سطحیں ہیں سماجی عدل، ایک معاشرتی سطح پر اونچ نیچ کا خاتمہ، ایک معاشی سطح پر یہ کہ ارتقاء دولت ہو رہا ہو ایک طرف، اور فقر اور احتیاج بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف، ہیو اور ہیو نوٹس کے اندر تقسیم ہو رہا ہو معاشرہ، ایک سیاسی سطح پر مستکبرین ہو اور مستضعفین ہو، ایک وہ ہے جنہیں دبا لیا گیا، ایک وہ ہے کہ جو تکبر ہے، آج 33 خاندانوں کا تجزیہ کر کے بتا دیا فاروق حسن صاحب نے جو بھارت لا ہے، کبھی یہ 22 خاندان ہوتے تھے پاکستان میں، اب شاید 33 یا 35 ہے، 50% کا اضافہ ہوا ہے صرف، لیکن یہ کہ سارے انہیں کے بھانجے بھتیجے داماد بیٹے، ایک شخص ہٹتا ہے میدان سے، ایک جو ہمارے گورنر ہوا کرتے تھے قریشی صاحب، کیا نام ان کا تھا جی، ذاکر حسین قریشی صاحب، اب تو بڑھاپے کا معاملہ ہے، ذرا پیچھے چلے گئے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب ان کے فرزند ارجمن جو ہے وہ سین پر موجود ہے۔ تو یہ تو ایک نسلی موروثی ہے سیاست جو ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے، یہ موروثی صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ بھٹو کی بیٹی اور ادھر نہرو کا خاندان، بلکہ یہ کہ یہ بڑے پیمانے پر ہمارے وڈیرے، ہمارے جاگیردار، ہمارے زمیندار، وہی ایک تقسیم ہے، مستکبرین ہیں اور مستضعفین ہیں، دبے ہوئے پسے ہوئے۔ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کا اس دنیا میں سب سے بڑا مظہر، ایک مظہر تو آخرت میں ہوگا کہ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہے وہ کل صراط سے گزر جائے گا، جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور نصیحت اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن کے ذریعے سے کوئی شمع ایمان کی قلب میں روشن ہو گئی ہے، کل صراط پر سے گزر جائے گا، ورنہ یہ کہ ٹھوکرے کھاتا ہوا جہنم میں جا گرے گا۔ یہ مظہر ہے رحمت خداوندی کا، جس کا کہ مظہر بنے رحمت للعالمین ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ظہور آخرت میں ہوگا، لیکن اس کا ایک ظہور دنیا میں ہے۔ وہ نظام عدل اجتماعی کے جس کو قائم کیا جائے تو وہ نظام عدل اجتماعی رحمت بن جائے گا تمام نوع انسانی کے لیے۔ گویا کہ یہ آیات آپس میں متعلق ہو گئی، جو پہلی آیت میں نے پڑھی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ان دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو گیا کہ زمین کی وراثت بھی بالآخر اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائے گی، پھر ایک خلافت راشدہ ہوگی اور وہ ہوگی گلوبل، وہ پورے قرآن عرضی پر ہوگی، اور رحمت للعالمین ہونے کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی بعثت کا یہ مظہر دنیا میں بتمام و کمال اس وقت ظاہر ہوگا جب پورے قرآن عرضی پر وہ نظام قائم ہوگا جس میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، فیئر پلے ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہموار متوازن نظام زندگی قائم ہو جائے گا۔ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، اے نبی کہہ دیجئے، دیکھو مجھ پر یہ بات وحی کی جا رہی ہے، یوحا الی، فعل مضارع جب آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے بار بار کسی شے کا، جاری ہے وہ کام، ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ تو مکی صورت ہے، ابھی تو قرآن مجید کی تنزیل جو ہے مکمل ہوگی جا کر، ابھی تو اور سو سمجھئے 12-15 برس اور لگنے والے ہیں۔ تو فرمایا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے اس میں پہم جو بات آ رہی ہے، بار بار جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے، لیکن اس الہ کے الہ ماننے کا تم نے شاید نتیجہ صرف یہ سمجھا ہے کہ نماز اس کے لیے پڑھو، روزہ اس کے لیے رکھو، یہ بھی اس کو الہ ماننے کا نتیجہ ہے، لیکن اس کو الہ ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ فہل انتم مسلمون، اب تم اس کے اطاعت گزار بنتے ہو کہ نہیں بنتے، فرما برداری کا قلادہ گردن میں ڈالتے ہو کہ نہیں ڈالتے، اسی کی اطاعت کے اصول پر اپنے پورے نظام زندگی کو استوار کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ زندگی کے تجزیہ کر دیا جائے، حصے بکرے کر دیے جائیں، ایک حصے میں اللہ کی اطاعت، ایک میں ہم اس کی اطاعت سے آزاد، ایک معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر، کسی دوسرے معاملے میں وہی اللہ اور وہی رسول، لیکن ان کا حکم پاؤں تلے روند دیا جائے۔ یہ اگر کوئی تناقض ہے تو پھر وہ آیت ذہن میں لے آئیے جو میں نے بارہا آپ کو سنائی، کہ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے روز شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، اور سن لو اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو، تمہارے دعوے، تمہاری بڑی ہی مرصع اور مسجع تقریریں اور تمہارے بلند بانگ دعاوی، اللہ ان کو نہیں دیکھتا، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ یہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ اگلی آیت اب ذرا کان کھول کر سنیے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی اگر یہ روگردانی کرے، پیٹھ موڑ لے، ہماری اطاعت سے سرتابی کرے، ہمارے احکام کے حصے بکھرے کر دیں، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، یہ سارا تولو کے اندر شامل ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دیجئے کہ لوگوں دیکھو میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں۔ یہ آذَنْتُكُمْ، یہ وہی لفظ آگیا ہے، آج بھی حسن اتفاق ہے، اور اتفاق جو ہے ہماری لغت میں تو یہ لفظ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، پچھلے جمعے میں بھی آیا تھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے تو اپنا حکم سنا دیا ہے، سود حرام ہے، باز آ جاؤ اگر مومن ہو، اور اگر نہیں تو بھی سن لو کان کھول کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ فاذنوا، وہ لفظ یہاں ہے، فقد آذنتکم علی سواء، دیکھو میں نے کوئی اخفا نہیں رکھا، یہ نہیں کہ کسی کو بتایا ہو کسی کو نہ بتایا ہو، علی سواء برابر میں نے سب کے کان کھول دیے ہیں، میں نے حقیقت کو اس طرح واشگاف کر دیا ہے کہ ایسے نہیں کہ کوئی یہ کوئی سینہ بسینہ چلنے والا نسخہ ہے کہ کسی کو بتا دیا چپکے سے، میں نے تو دھڑلے سے علل اعلان اس کا جو ہے وہ ابلاغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ فقل، فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء، میں نے تمہارے کان کھول دیے، میں نے تم تک ابلاغ کا حق ادا کر دیا، اور اس میں کوئی خصوصیت نہیں، سب کے لیے کلم کلا علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ۔ وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، البتہ یہ میں نہیں جانتا کہ جس سزا کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے، وعدہ دیا جا رہا ہے، اگر تم اعراض کرو گے تو جو سزا آنے والی ہے یہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، آیا تمہارے دروازوں تک پہنچ چکی ہے، دستک دے رہی ہے دروازے پر کھڑی ہوئی وہ سزا، وہ عذاب الہی، یا یہ کہ ابھی کچھ دور ہے، یہ میرے علم میں نہیں، لیکن آ کر رہے گا وہ عذاب اگر تمہارا یہ طرز عمل جاری رہا، اگر روح گردانی رہی، اگر اللہ کی شریعت کے ساتھ استہزاء اور مذاق تم نے اسی طریقے سے جاری رکھا تو عذاب الہی آ کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ جلد آتا ہے یا بدیر آتا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ تو جانتا ہے جو تم بلند آوازی سے کہتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، تمہاری محفلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، تم جو چالیں چلتے ہو، جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جو تدبیریں کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے کامیاب ہو رہے ہو، تمہارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ تو بہت ہی مفید ثابت ہو رہے ہیں، لوگوں کو خوب ہم نے بے وقوف بنا لیا ہے، لیکن جان لو جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم علی الاعلان کہتے ہو، جو تقریریں کرتے ہو کھڑے ہو کر، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تمہارا ظاہر بھی تمہارا باطن بھی۔ وہی ندری لال لہو فطنت القم و متا لاہین، اور پھر بات فرمائی وہی، میں نہیں جانتا، وہی ندری، مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک نئی آزمائش ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دیر کی مہلت دے دے، کچھ اور زمانہ جو ہے گزار دے، تمہارے اوپر عذاب فوراً نہ آئے، تمہیں رہنے اور بسنے کا دنیا میں کچھ اور موقع، جس کو میں نے بارہا اس کے لیے انگریزی کی وہ فریز استعمال کی ہے، فریش لیز آف ایگزٹینس، مزید ایک مہلت جو ہے دنیا میں زندہ رہنے کی، یا قومی اعتبار سے تمہارا نام و نشان برقرار رہے، وہ جو کہا ہے کہ اٹھو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ اور مہلت دے دے، اور یہ مہلت بھی تمہارے حق میں کوئی مفید نہیں ہوگی، یہ بھی امتحان کی مہلت ہے۔ وہی ندری لال لہو فتنت القم، ہو سکتا ہے کہ مزید آزمائش، مزید جو ہے مہلت دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں اور آزمائے۔ قال رب احکم بالحق، یہ الفاظ تو آج جب میں پڑھ رہا تھا تو کانپ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ مقام تھا، آپ کے بعد کسی کا یہ مقام نہیں تھا کہ وہ اس طور سے اللہ کا فیصلہ طلب کرے، ہم تو یہی چاہیں گے اللہ اور مہلت دے، اے اللہ ہمارے لیے مزید ابھی امکان پیدا فرما دے کہ اگر یہ قوم جاگ سکتی ہو تو جاگ جائے، ہوش میں آ سکتی ہو تو آ جائے، پروردگار ابھی اور ٹال دے، ابھی اور رسی دراز کر، ہم تو دعا اسی کی کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے فیصلہ مانگا ہے، قال رب احکم بالحق، پروردگار فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، میں نے ان کو سمجھا دیا، میں نے انہیں بتا دیا، میں نے ڈنکے کی چوٹ انہیں سنا دیا، میں نے تبلیغ اور ابلاغ کا حق ادا کر دیا، میں نے اتمام حجت کر دیا، بالکل جیسے فریاد آئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سورہ نوح میں، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدھم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم و اصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، اے اللہ میں نے تو کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، میں نے ڈنکے کی چوٹ بھی، مجمع عام میں بھی ان کو دعوت دی ہے، میں نے ایک ایک سے جا کر بھی بات کی ہے، خفیہ خفیہ بھی تیرا پیغام پہنچایا ہے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے جب بھی میں انہیں بلاتا ہوں تیرے راستے کی طرف، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے سروں کے اوپر کپڑے اور کس کر باندھ لیتے ہیں کہ میری آواز تک ان کے کانوں میں نہ جائے، تو پروردگار اب فیصلہ کر دے، اور وہ بڑی سخت دعا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب فیصلہ کر دے اور اس زمین کے اوپر کافروں کا ایک گھر بھی بستا مت چھوڑ، اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی جو قبول ہوئی، تو یہاں پر بھی وہی رنگ ہے، قال رب احکم بالحق، کہا رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، وربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون، اور اب لوگوں سے خطاب کر کے گویا کہ حضور سے کہلوایا جا رہا، دیکھو ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم مدد طلب کریں گے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو چالے تم چل رہے ہو، جو تدبیریں تم کر رہے ہو، جو پروپیگنڈے تم چلا رہے ہو، علامات اصفون، اس کے خلاف ہمارے پاس تو اگر کوئی ہے، مرافعے کی عدالت اگر ہے کہیں، ہم کوئی اپیل لے کر جا سکتے ہیں، ہماری کوئی رٹ ہے، تو وہ صرف اللہ کے ہاں ہے، ربنا الرحمن المستعان علامات اصفون۔ یہ آیات مبارکہ ہے، اب اس کے پیش نظر چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں، پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید پس منظر کا لفظ، لیکن نہیں، قرآن مجید پس منظر میں رکھنے کی شے نہیں ہے، بلکہ یہ پیش نظر سامنے رہے یہ آیات، اور اپنے اس وقت کے حالات کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو نوٹ کریں. سب سے پہلے یہ کہ آج میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آپ حضرات کو اور مسلمانان پاکستان کو مبارکباد دوں یا ان کے ساتھ تعزیت کروں. یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے، بہت کٹھن ہے. ایک پہلو ہے مبارکباد کا بھی، اور وہ مبارکباد کا پہلو اس اعتبار سے ہے کہ چلیے شریعت نام، شریعت بل نام کی کوئی شے تھی جو کل منظور ہو گئی، اور وہ نفاذ شریعت ایکٹ کے نام سے ہماری کتاب قانون کا ایک جز بن جائے. بہرحال چلیے، نام تو شریعت ایکٹ ہے، نفاذ شریعت ایکٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بات جو آئی ہے مثبت، صرف ایک بات، صرف ایک بات، باقی تو سب نیک عزائم، نیک ارادے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور منکرات کو ختم ہو جائے گا اور عدالت صحیح ہو جائے گی، یہ تو خیر دیکھنے کی باتیں ہیں، یٹ ٹو بی سین کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے لیے تفصیلی قوانین کیا بنتے ہیں، یہ تو سب دیکھنے کی باتیں ہیں. لیکن مثبت اگر پیش رفت ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ طے کیا گیا اس ایکٹ میں کہ شریعت جو ہے قرآن اور سنت اس ملک کے اندر سپریم لا، سب سے بالا تر قانون، سارے قوانین اس کے تابع ہو جائیں گے. اگرچہ ایک جو اس کے اندر، اس کی ولادت سے قبل ہی جو اس میں ترمیم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ دستور پاکستان تو بالا تر رہے گا، یہ جو ڈھانچہ ہمارا جو ہے اس وقت کا نظام حکومت، یہ اس سے مستثنا رہے گا، یہ ترمیم ہو گئی ہے. ابھی وہ ایگزیکٹ ترمیم شدہ بل جو ہے وہ آج کے اخبارات میں جس شکل میں کہ آخری صورت میں یہ پاس ہوا ہے وہ ابھی نہیں آیا، کم سے کم یہ کہ اردو کے اخبارات میں تو نہیں آیا، اس لیے میں کچھ عرض کرنے سے اس وقت اس کے معاملے میں قاصر ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک پیش رفت ہے، اگر یہ برقرار رہ جائے، یہ بعد میں عرض کروں گا، یہ بہت بڑا اگر ہے، اس کا برقرار رہنا آسان کام نہیں، لیکن وہ کس اعتبار سے اس میں خطرہ ہے وہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن اگر برقرار رہ جائے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ قرارداد مقاصد کا جو خلاصہ ہے، قرارداد مقاصد کا جو حاصل ہے وہ اس قانون کے بھی پریمبل میں وہ ساری باتیں بہت عمدگی کے ساتھ آ گئی ہیں. لیکن یہ کہ مثبت پیش رفت یہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے یا کر لیا گیا ہے، چونکہ اب وہ ایکٹ بن گیا ہے، کہ اس ملک میں قرآن اور سنت جو ہے وہ بالا ترین قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، تمام قوانین سے بالا تر. لیکن یہ کہ دوسرا پہلو جو تعزیت کا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اس تعزیت کا مظہر کیا ہے؟ قیام پاکستان کے 45 سال پورے کرنے کے بعد بھی، یہ 46ویں برس کا بھی ایک مہینہ گزر چکا ہے یا تقریباً سوا مہینہ گزر چکا ہے، 27 رمضان مبارک کو 45 برس پورے ہو گئے تھے، تو گویا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم نے قومی سطح پر یہ طے کیا ہے اس بل کے ذریعے سے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ مسلسل جاری رہے گی، بیرون ملک تو مسلسل جاری رہے گی، سابقہ کا بھی سارا تحفظ، آئندہ کے لیے بھی کھلا تحفظ. شق نمبر 18، شق نمبر 19 کے میں بیان کر چکا ہوں، جوں کی توں پاس ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ سودی لین دین باہر کے معاملے میں جاری رہے گا، اور اس میں جو سابقہ معاہدات تھے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی دد و بدل نہیں ہوگا، آئندہ بھی یہ راستے جو ہے وہ کھلے رہیں گے. بہرحال میں تجزیہ تو بعد میں کروں گا. اندرون ملک بھی جس حد تک بات آئی تھی پہلے اس مجوزہ بل میں، اس میں ایک اعتبار سے تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ سارا معاملہ نیت پر ہوگا کہ کچھ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پسپائی ہوئی ہے مزید اندرون ملک کے بارے میں. لیکن یہ کہ بیرون ملک میں تو جس قدر دو بڑی بڑی موٹی موٹی واضح شکیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اور ظاہر بات ہے یہی وہ شے ہے کہ جس پر مبارکبادیں دی گئی ہیں. اس لیے کہ دیکھیے یہ بات جان لیجیے، یہ جو اس وقت کا عالمی نظام ہے، ایک تو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے نظام، پاکستان کا نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، ایک عالمی نظام ہے، اس میں ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس وقت بھی تو ایک آرڈر موجود ہے. اس آرڈر میں سب سے بڑا ہتھکنڈا جو ہے اس کا ایکسپلائٹیشن کا، وہ سود ہے، اور گویا کہ ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں پوری طرح جکڑے رہنے کے لیے تیار ہیں. قومی سطح پر ہم اعلان کر رہے ہیں، ہماری اسمبلی جو ہے یہ تو ہماری نمائندہ ہے پوری قوم کی، ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں جکڑے رہنے پر پوری طرح آمادہ ہیں، تیار ہیں، کسی کو کوئی اندیشہ نہ ہو. یہ تسلیم کر لینا کہ بالا ترین قانون جو ہے اس ملک کا وہ شریعت ہے، قانون قرآن اور کتاب و سنت، کتاب و سنت قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اصل سوال یہ کہ اس کی تنفیذ کا پروسیس کیا ہے، یہ کیسے روب عمل آئے گی، بات نافذ کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہے. اب یاد کر لیجئے، میں اس معاملے میں آپ کو بار بار وہ باتیں بتاتا رہا ہوں، اب صرف حوالہ دوں گا اس لیے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو وہ تھا جو اوریجنل بل میں تھا، جو مولانا سمیع الحق صاحب نے اور مفتی اور قاضی عبداللطیف صاحب نے پیش کیا تھا کہ ماتحت عدالتوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں. وہ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر ہو جاتا، میں نے عرض کیا ہے کہ بڑا کیوس پیدا ہو جاتا، اس لیے کہ شریعت کی تعبیر ہر شخص، ایک مجسٹریٹ یہاں بیٹھا ہے وہ اپنے طور پہ کرتا، دوسرا مجسٹریٹ وہاں بیٹھا ہے وہ اپنے طور پر کرتا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کیوس بھی ہمیں منظور ہے اگر وہ شریعت کی تنفیذ کی طرف کوئی پیش قدمی اس کے اندر ہو سکتی ہے. بہرحال وہ تو اب ماضی کی بات ہے. اس کے بعد جو سینٹ میں پاس ہوا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ کو اختیار دیا جا رہا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کو ہمارے دستور میں جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ تو قائم رہے، لیکن جن معاملات میں فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاتھ بنے ہوئے تھے اس سینٹ کے منظور کردہ بل کے ذریعے سے ان معاملات کو سپرد کیا جا رہا تھا ہائی کورٹ کے. ماتحت عدالت میں کوئی مسئلہ چھڑتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کو ریفر کریں گے، یہ بحث وہاں ہوگی کہ فلاں قانون شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یا شریعت کا تقاضا کیا ہے. اس طریقے سے گویا کہ سپلیمنٹ کیا گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کو کہ جن معاملات میں اس کا اختیار ہے اس میں وہ اپنا اختیار جاری رکھے، جن معاملات میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو وہ جو مختلف ہماری ہائی کورٹس ہیں چاروں صوبوں کی ان کو اختیار دے دیا جائے. ایک تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ سادہ ترین نیت اگر ہو شریعت کی تنفیذ کی، سادہ ترین اور سیدھا ترین راستہ کیا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں جو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پڑی ہیں کھول دیجیے، اس سے کوڈیفیکیشن شروع ہو جائے گی. فیڈرل شریعت کورٹ کہتی ہے فلاں قانون شریعت کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے منافی ہے، نوٹس دے دے گی، آپ اس کی جگہ پر متبادل قانون سازی کر لیجئے. قانون سازی کورٹ سے نہیں ہوگی، قانون سازی اسمبلی کرے گی، لیکن کورٹ یہ فیصلہ دے گی کہ فلاں قانون پورا کا پورا، یا فلاں قانون کی فلاں دفعہ، یا فلاں قانون کی فلاں دفعہ کی فلاں شک، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. تو ایک وقت معین کر دے گی کہ لیجیے اس کے اندر آپ اس کی جگہ پر متبادل، تاکہ خلا پیدا نہ ہو جائے، متبادل قانون بنا لیں. یہ سب سے سیدھا، سب سے سادہ اور آسان، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تطہیر ہوتی چلی جائے گی اور کوڈیفائڈ لا، جس کے کہ ہمارے وہ کلا بھی اسی کے عادی ہیں، ہماری عدالتیں بھی اسی کی عادی ہیں، ان میں کیفیاں لگتی چلی جائیں گی، فلاشت جو ہے اب وہ بدل گئی ہے، ہو گئی. لیکن یہ کہ ان تینوں کا کوئی ذکر اس بل میں نہیں، کیسے ہوگا کچھ پتہ نہیں. اب اس کا در حقیقت اس اعتبار سے یہ پیش رفت بالکل مہمل ہے، بالکل بے معنی ہے، بلکہ خلاف دستور ہے. اگر دستور میں ترمیم نہیں ہوتی تو یہ خلاف دستور ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ چاروں ہائی کورٹس میں اپوزیشن جو ہے وہ اس بل کے خلاف رٹ داخل کر رہی ہے، چاروں میں بیک وقت، اس لیے کہ یا تو آپ شریعت کو امینڈ کریں، اس کو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کریں. اگر کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کرتے تو اتنی بڑی سویپنگ قسم کی بات آپ صرف ایک بل کے ذریعے سے تو دنیا کو اس ملک کے اندر نافذ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ وہ امینڈمنٹ کب آتی ہے، کس شکل میں آتی ہے، اٹ از یٹ ٹو بی سین. وہ تو یہ کہ 11 اپریل کو آ جانی چاہیے تھی، لیکن یہ کہ کل 16 مئی کو وہ ایکٹ بن گیا، بل پاس ہو گیا، لیکن اس امینڈمنٹ کی رونمائی بھی ابھی نہیں ہوئی کہ وہ ہے کیا. بہرحال اگر وہ امینڈمنٹ نہیں آتی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ دستور کی یہ جو ہے یہ الٹرا واس قرار پائے گی دستور کے اس ایکٹ کی، اس بل کی جو اب ایکٹ بن گیا ہے، اس لیے کہ جب تک دستور میں آپ امینڈمنٹ نہیں کرتے یہ بے معنی. البتہ اگر امینڈمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ شریعت کورٹ کے ہاتھ کھولے جاتے ہیں یا یہ کہ ہائی کورٹوں کو اختیار دیے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ یہ پروسیس شروع ہو سکتا ہے. اب اس میں ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو بھی وہ ترمیم آنی ہے، دستوری ترمیم جو آنی ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ پیش رفت ہو جائے، واقعتاً یہ ایک پیش رفت جو اس ایکٹ میں ہوئی ہے وہ مؤثر ہو، بالفعل ہو، حقیقی ہو، عملی ہو جائے. تو میرا جہاں تک تعلق ہے اور تنظیم اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے کہا ہے کہ ایک پیش رفت بھی ہوگی سر آنکھوں پر، کچھ بھی آگے بڑھیں گے سر آنکھوں پر.
لیکن یہ کہ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ کسی صاحب نے, وہ سرکاری حیثیت والے آدمی ہیں, میں نے چونکہ بڑی تیزی سے آج کی جو ہے وہ دیکھی ہیں خبریں اور کل کی بھی, ان میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے اطمینان دلایا ہے کہ آئلی قوانین بھی شریعت کورٹ کے دائرے میں نہیں ہیں. پہلے امید تھی کہ کم سے کم آئلی قوانین آ رہے ہیں, لیکن یہ تو سب کچھ اصل میں جب تک کہ وہ جو دستور کی ترمیم کا بل ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا, یہ سب سپیکولیشنز ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس وقت جو کچھ عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ پیش رفت بھی جو ہوئی ہے قرارداد مقاصد کے بعد ایک قدم آگے بڑھا, اس میں جو چیز مضمر تھی کہ کتاب و سنت جو ہے وہی اس ملک کے اندر بالا ترین قانون ہوگا, اسے اس ایکٹ میں تسلیم کیا گیا, لیکن یہ بالکل غیر مؤثر ہے, مہمل ہے, بے معنی ہے, صرف یہ مبارکباد دینے کا اور مبارکباد لینے کا ایک ذریعہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں, جب تک کہ دستور میں اس کے مطابق صحیح ترمیم نہیں آ جاتی. اب آگے چلیے, جو اصل شے ہے وہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اس دنیا میں سب سے بڑا مظہر ہے, نظام عدل اجتماعی, سیاسی معاشی سماجی سطح پر ظلم کا خاتمہ, استحصال کا خاتمہ, جبر کا خاتمہ, اور یہ ڈسکریمنیشن اونچ نیچ اس کا خاتمہ, اس کے لیے تو جو اہم ترین چیز تھی اس کا کوئی ذکر اس بل میں نہیں. اس کا اہم ترین حصہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ معاشیات کا ہے, معاشیات پر ایک کمیشن بیٹھے گا, کمیشن یہ کرے گا, کمیشن وہ کرے گا, اس میں بھی سود کے معاملے میں پہلے 3 سال لکھے ہوئے تھے, 3 سال کی مدت کے اندر اس کا خاتمہ کیا جائے گا, البتہ اس میں ایکسٹینشن کی گنجائش تھی. اب انہوں نے وہ حصہ نکال دیا, اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں, کم سے کم مدت میں کیا جائے گا. کم سے کم مدت, یہ تو کم سے کم مدت جو ہے 45 برس جو ہے اس میں بھی نہیں ہو پایا ہے, تو آگے بھی ہو سکتا ہے 45 برس اور گزر جائے. گویا کہ کوئی بائنڈنگ شے نہیں ہے اس میں, قطعاً کوئی شے نہیں ہے اس ایکٹ کے اندر کہ جو کسی بھی اعتبار سے حکومت کے ہاتھ باندھتی ہو مجبور تھی, ہاتھ پورے کھلے, سودی نظام جاری رہے گا. کب تک جاری رہے گا؟ کم سے کم مدت میں ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو وہی ارادے ہیں, عزائم ہیں, نیک. بہرحال میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا, ہوگا ان کا ارادہ, لیکن یہ کہ ہر قدم پر مجبوری ہے, کیا کریں. یہ جو مجبوری ہے اور کیا کریں, یہ تو در حقیقت ایک ایسی دلیل ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس اعتبار سے اس ویلفیئر کے حوالے سے صرف ایک بات کہی گئی, ایک بیت المال قائم ہوگا, اور وہ بیت المال جو ہے وہ بیت المال گویا کہ جو ہمارا اس وقت کا موجودہ نظام ہے, جس میں کہ کچھ وہ جو زکات کا نظام صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم قائم کر گئے, کہ کچھ اسی میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا. اس سے علاوہ اس نظام کے اندر کسی بنیادی تبدیلی کا کوئی سراغ اس حق میں موجود نہیں. اور نظر یہی آتا ہے کہ ان حضرات کے سامنے مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. وہ بیت المال کے نام سے آپ وہی کام کر دیجئے جو امریکہ میں ویلفیئر کے نام سے, اللہ اللہ خیر سلام, وہاں پر بھی تو ویلفیئر ہے غریبوں کے لیے. آپ جا کر لکھ دیجئے کہ میرے پاس اس وقت کوئی جاب نہیں ہے, میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں, میں کچھ نہیں کما رہا ہوں, مجھے مکان بھی چاہیے, مجھے وظیفہ بھی چاہیے, وظیفہ مل جائے گا. ایک خیرات کا کھاتا وہاں کھلا ہوا, وہاں بھی کھلا ہوا, لیکن باقی نظام وہی تو وہی ہے. اس میں تو یہ کہ کچھ آگے گیا ہے, اسکینڈینیوین سوشلزم جس کو کہا جاتا ہے, وہ میں وقت نہیں ہے, شاید کہ مجھے پھر اگلے جمعے کے لیے اسے ملتوی کرنا پڑے, کہ یہ جو فلاحی ریاست کا تصور ہے وہ مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریت کا کیا ہے, اسلام کا کیا ہے, اور کمیونزم کا کیا تھا جو ناکام ہو گیا, اور اسکینڈینیوین سوشلزم کا کیا تھا جو ناکام ہو رہا ہے, وہ بھی کوئی چلنے والی شے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, اس پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا. اس وقت یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس پورے اس وقت بھی جو ورلڈ آرڈر قائم ہے دنیا میں, خلا نہیں ہے, اس وقت بھی ایک عالمی نظام ہے. اس سے پہلے اس عالمی نظام پر 2 سپر پاورز کا تسلط تھا, اب وہ 1 سپریم پاور کا تسلط ہو چکا ہے, اور وہ سپریم پاور ابھی سنا ہے ملکہ برطانیہ بھی تشریف لے گئی ہے امریکہ, اور وہاں انہوں نے بھی تقریر کی ہے کہ ہم دونوں کو مل کر یہ کام کرنا ہے, اور ہم دونوں ہی کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے. یہ ہم دو بھی اصل میں صرف برائے بیت اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے, ورنہ ظاہر بات ہے کہ برطانیہ کی حیثیت کیا ہے, وہ تو یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا, نہ فرانس کے مقابلے میں نہ جرمنی کے مقابلے میں, وہ تو خالص تو پھیلی ہے. اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ملکہ صاحبہ جو ہے وہ 2 کی حیثیت سے اپنے آپ کا بھی شمار کر لیں. اس وقت تو سپریم پاور ہے امریکہ, اور یہ جان لیجئے کہ یہ جو استحصالی نظام ہے امریکہ کا, سامراجی نظام, اس کا سب سے بڑا ہتھکنڈا جس نے کہ اس نے کہ کسا ہوا ہے پوری دنیا کو, یہی سودی نظام تو ہے. یہ سودی نظام, غور کیجئے گا اس پر, یہ سودی نظام جو اصل میں یہودی ذہن کی پیداوار ہے، یہودیوں نے اس کو ہتھکنڈہ بنایا اور اس کے ذریعے سے مغربی اقوام کو اپنے شکنجے میں لے آئے۔ مغربی اقوام میں اس صدی کے آغاز میں انگلستان سب سے ٹاپ پر تھا۔ علامہ اقبال اس زمانے میں گئے تھے یورپ اور جا کر دیکھ آئے تھے وہ بات جس کو انہوں نے بیان کیا، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ پنجے یہود میں کیسے آ گئے؟ یہودی تو کوئی تعداد میں اتنے نہیں، کوئی کسی اور اعتبار سے افیکٹو نہیں، تو رگے جاں کیسے آ گئے؟ یہ سودی نظام جس کے اندر کہ انہوں نے جکڑ لیا تھا مغربی ممالک کو، اب اسی کی جگہ پر صرف یہ کہ شفٹنگ ہوئی ہے، اب وہاں برطانیہ نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ امریکہ پورے طور پر یہودیوں کے شکنجے میں، اور یہی سودی نظام ہے اس کا در حقیقت جو ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس نے جکڑا ہوا قوم۔ اس کا سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ ذرا سا کبھی جو بلیک امریکنز ہیں، افرو امریکنز، تھوڑا سا کبھی وہ آواز اٹھاتے ہیں یہودیوں کے خلاف، فوراً ان کو جو ایڈز وغیرہ ملتی ہے ان کے اداروں کو کھینچ لی جاتی ہے، چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ ذرا آپ، وہ جو امریکہ ہے اس نے اس ایڈز کے ذریعے سے، ایک ایڈز تو وہ بیماری ہے جس سے کہ اب امریکہ کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے، یہ تو قانون قدرت ہے جو چلتی ہے، لیکن ایک ایڈ وہ ہے کہ جس میں اس نے پوری دنیا کو، تھرڈ ورلڈ کو، پورے افریقہ اور ایشیا کے جو ممالک ہیں، تیسری دنیا کے، ان کو سجگ جکڑا ہوا ہے، اور وہ یہ سودی نظام ہے۔ یہ سودی نظام ہے در حقیقت کے جو نیو ورلڈ آرڈر، جس کی کہ اس وقت جو بڑا تہلکے کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے گویا کہ اس شریعت ایکٹ کے ذریعے سے دو موٹی موٹی دفعات کے حوالے سے یقین دلایا ہے امریکہ کو کہ ہم اسی کے اندر، شکنجے کے اندر کسے رہیں گے، جکڑے رہیں گے، بالکل اندیشہ نہ کرنا ہمارے بارے میں کہ ہم کہیں اس سے نکل جائیں گے، ہمیں تو اپنا بیدام غلام سمجھو، ہم اس شکنجے سے نکلنے کے لیے قتل کچھ نہیں سوچ رہے، کوئی تشویش نہ ہو۔ اور یہی وہ شہر ہے جس کے اوپر کے آپ کے سفیر جو ہے امریکہ بہادر کے، انہوں نے مبارکباد پیش کی، انہیں اور اس سے کیا بحث ہے؟ اور کسی شہر سے انہیں کوئی بحث نہیں ہے۔ تمہارے یہاں کیا کیاوس ہوتا ہے قانونی زندگی میں، اور کیا ہوتا ہے اندرونی طور پر، ہوتا رہے، وہ تو اپنے ورلڈ آرڈر اور اپنا تسلط اور اپنا سامراج، اسے فکر اس کی ہے۔ آپ نے اطمینان دلا دیا، بالکل مطمئن رہو کہ ہم اس سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، یہی تو کمال ہے۔ جو اقبال نے کہا ہے کہ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقے گردن میں سادے دل بری، کسی کا جادو اتنا چل جائے کہ آپ خود تیار ہو کہ لائیے پھندا ہمارے گلے میں ڈال دیجئے، ہم بالکل تیار ہیں، آپ کے اس پھندے سے نکلنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ ہے در حقیقت سب سے زیادہ جو تشویشناک پہلو ہے۔ اور اس ورلڈ آرڈر، یہ جو استحصالی نظام عالمی سطح پر ہے، اس کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ، اس کا ذریعہ، اس کا اعلیٰ سود، وہی سود ہم نے وہاں قائم رکھا اور وہی سود ہم نے یہاں پر بھی برقرار رکھا، اور اس کے لیے تین سال والی بات بھی اب ختم ہو گئی۔ اب کوئی تین سال بعد بھی غریبان کے اندر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوگا، کہ اس لیے کہ یہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ ایکسٹینشن کے لیے پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، کیونکہ تین سال تین سال تین سال یہ ذرا عوام کے اندر بات زیادہ پھیل گئی تھی، انہوں نے کہا تین سال کا بھی جو ہے یہ کانٹا نکال باہر کرو۔ سوال کہا تو یہ جائے گا، دیکھیے ہم نے تین سال کے لیے نہیں بلکہ کم سے کم مدت رکھی ہے، تو یہ کم سے کم مدت جو ہے یہ تو شیطان کی آنکھ کے طریقے سے لمبی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی کمٹمنٹ حکومت کی اب موجود نہیں رہی۔ اس میں اصل مسئلہ جو ہے اس سودی معاملے میں، وہ بھی اب وہ ترمیم جو ہے، دستور کی ترمیم جو آنے والی ہے، اس سے کھلے گا کہ نیت کیا ہے۔ اگر تو جو ہتھکڑی کھل گئی ہے غلطی سے، کوتاہی سے، ضیاء الحق صاحب سے کوتاہی ہو گئی تھی، دس سال لکھ دیا تھا انہوں نے، وہ دس سال کی مدت ختم ہو گئی، وہ بیس سال بھی لکھ سکتے تھے، کون ان سے پوچھنے والا تھا، پچاس سال بھی لکھ سکتے تھے، کوئی تکلیف نہ ہوتی کسی کو، لیکن وہ دس سال لکھ بیٹھے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میرا تو اس طرح ہی ہوگا تھا، آگے اگلے جانے، وہ جو پچھلے آئیں گے وہ جو ہے نپٹیں گے، تو وہ تو گزار گئے اپنی مدت۔ اب وہ دس سال کی ہتھکڑی کھل گئی، سب سے زیادہ جو ہڈی پھنسی ہوئی حلق میں وہ یہ، اگر تو وہ اس دس سال کی ہتھکڑی کو مزید وہ اگر نہیں باندھتے شریعت کورٹ کے ہاتھ پر، تو یہ کہ ایک راستہ کھل جائے گا، پھر تو ہم مانیں گے کہ واقعتاً کوئی پیش رفت ہے، اور واقعتاً آپ چاہتے ہیں ایریڈیکیشن آف ربا، جیسا کہ میں پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں پروسیس ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ آپ کا کمیشن سر آنکھوں پر بٹھائیے اور ان سے پوچھیے، مشورے لیجیے، متبادل نظام کیا ہو، کیسے ہو، لیکن یہ کہ شریعت کورٹ کا جو ہاتھ کھل گیا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس پر ہتھکڑی دوبارہ ڈالی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس نظام کو ختم کرنے کا۔ اور آپ اس کو بالکل شیطان کی آنکھ کی طرح لمبا کرنے کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں. یہ ہے اصل میں کہ جو فیصلہ کن بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آئندہ چند دنوں کے اندر حقیقت کھلے گی تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اب جو وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے لیے حیرانگی کی بات جو رہی ہے ان چند دنوں میں, پچھلے دو تین چار دنوں میں, وہ یہ کہ وہ 8 یا 9 مذہبی جماعتیں کہاں گئی. ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں, وجود ہی نہیں. وہی بات جو میں نے کہی تھی, تنخواہ بڑھا دو ورنہ کیا, ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کریں. میں نہیں, وہی بات. جماعت اسلامی کا تو سرے سے کوئی تشخص ہی نہیں آیا, وہ تو آئی جے آئی میں ایسی گم ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا شاید جب یہ آئی جے آئی بن رہی تھی تو کچھ لوگ تھے آئی جے آئی میں شامل ہونے والے, وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ متحدہ شریعت, متحدہ اسلامی محاذ اس کو بنایا گیا تھا, اسلامک ڈیموکریٹک اسلامک الائنس نام تھا اس کا, IDA. لیکن جماعت اسلامی نے اصرار کر کے کہا تھا نہیں, اسلامی جمہوری اتحاد, اسی کے انیشلز لیے جائیں گے IJI. کیوں کہ جے آئی اس میں ہے اور جے آئی سے بنتا جماعت اسلامی. یہ تھا اصل نقطہ کہ جس پر اس وقت یہ بحث ہوئی تھی IJI میں شامل جماعتوں کی, کہ ایک گروہ وہ تھا جو جماعت اسلامی کے ساتھ اس کو زیادہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ IDA چاہتے تھے, اسلامک ڈیموکریٹک الائنس انگلش میں, تو اسی سے ملنے چاہیے, انگریزی کے جو انیشلز ہیں تو انگریزی الفاظ سے ملنے چاہیے. جماعت نے یہ کیا نہیں, جی IJI اسلامی جمہوری اتحاد جو اردو کے انیشلز ہیں وہ لیجیے, اور وہ IJI بنا اس لیے کہ جے آئی جماعت اسلامی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جسے وہ اس وقت شاید سمجھ رہے ہوں اپنے لیے کوئی خیر, یہ ان کے لیے سب سے بڑا سراب ثابت ہو. کسراب بقیتی یا سب ہوں, معلوم ہوا اس کے اندر ایسے پھنسے ہیں IJI میں, جے آئی گم ہو گئے. اب تو یہ ہے کہ IJI کے پارلیمانی پارٹی نے شریعت ایکٹ بل جو ہے منظور کر دیا, بات ختم ہو گئی. وہی جو کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ جو لوگ IJI میں ہیں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پارلیمانی پارٹی سے باہر کوئی بات کرے. وہ پہلے جو کچھ کہہ دی تھی, بات کر دی تھی, وہ سجدہ صاحب ہو گیا. اب تو جو بھی شور موڑ دکھایا ہے وہ جو بھی ہمارے ہاں PDA کے نام سے جو اپوزیشن ہے نہ ہونے کے برابر, اب تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ ان کی باتوں کے مقابلے میں تو ذرا اپنا جوش و خروش دکھا دیا جس نے دکھا دیا ہے. باقی یہ کہ اس ایکٹ کے اندر IJI میں وہ اس طریقے سے تمام مذہبی جماعتیں گم ہو کر رہ گئی. باقی رہ گئے JUI, اس کی بڑی خبریں سنی تھی, متحد ہو گئی ہے دونوں جماعتیں. یہ ایک عجیب داستان ہے اس JUI کی. یہ پہلے دو حصوں میں تقسیم ہوئے تھے, مولانا درخواستی کا ایک حصہ ان کی عمارت میں, دوسرے حصے نے اپنا امیر بنایا تھا, وہ کیا نام تھا ان کا مولانا کا, سراج صاحب دین پوری. عجیب تماشا یہ ہوا, وہ امیر صاحب ہی اپنی جماعت کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. امیر ایک جماعت کا جماعت کو خیر بات کہ پیپلز پارٹی میں چلے, لہذا اب یہ رہ گیا بے امیر, لہذا انہوں نے اب کسی کو بنایا کبھی کوئی قائم مقام امیر. لیکن اب سنا تھا پھر دونوں فیکشن جو ہے جمع ہو گئے, اور مولانا درخواستی جو ہے مدعا ذلہ بڑے بزرگ ہیں ہمارے ہاں کے اور بڑے عالم دین ہیں, وہ گویا کہ ان کی عمارت میں دونوں فیکشن. لیکن سیاست کا کھیل, مولانا سمیع الحق صاحب اور تاج عبداللطیف صاحب اس کنونشن میں نہیں آئے. سمیع الحق صاحب نے تو آخر اسی IJI کے بل پر جو ہے انہی کی سپورٹ سے سینٹ کی میمبری دوبارہ حاصل کی, وہ کیسے اس کے خلاف بول سکتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا یہ در حقیقت فضل الرحمان گروپ ہے, یہ جو بھی کنونشن ہوئی ہے اس کا JUI مطلقاً اس کو نہیں قرار دیا جا سکتا, یہ فضل الرحمان گروپ. بہرحال میں ان حضرات کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. نظر جو آیا وہ یہ ہے کہ وہ دونوں اب اس وقت جو ہے کوئی مذہبی جماعت موجود نہیں ہے, سوائے وہ فضل الرحمان گروپ کی جماعت جو ہے وہ کچھ باتیں کر رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا چونکہ کوئی خاص اثر تو ہے نہیں اپنی جگہ پر. اب انہوں نے بھی یہ کیا بائیکاٹ کیا, بائیکاٹ بھی صرف اس سیشن کا کیا. بہرحال یہ تو ہے جو صورت حال میں نے آپ کو بتا دی. اس حد تک میں بھی ان کا ہم نوا ہوں, یا یوں سمجھیے کہ میں بھی ان کے موقف کے ساتھ متفق ہوں. میرے نزدیک بحالات موجودہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے, حالات بہت خراب ہیں, ملک کی صورت حال پھر وہی پہنچ گئی ہے. ندا میں اس دفعہ جو تازہ ندا آج آیا ہے اس میں کئی مضامین ہیں, میں نے دیکھا صبح ابھی ورد گردانی کی ہے. یہ عبد الکریم عابد صاحب کا مضمون بھی ہے, ایک اور ہمارے جو لاہور شہر کے امیر ہیں ایوب مرزا صاحب کا، ایوب بیگ صاحب کا، ان کا مضمون بھی ہے، کئی مضامین ہیں جو اس وقت کی سیاسی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہے ہیں. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ صورت ہمارے ملک کی اس وقت وہ ہے کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے، بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. لہذا موجودہ حالات میں جبکہ کوئی ایک قیادت کے ساتھ منظم طاقت موجود نہیں ہے، کوئی ایجوٹیشن کرنا صرف فساد فی الارض پیدا کرنے کا سب ذریعہ بن جائے گا، اور وہ فساد فی الارض مارشاء اللہ کو دعوت دیتا ہے یا کوئی اور یا کسی بیرونی طاقت جو ہے اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ دیکھیں کہ یہاں پہ اندر یہ حال خراب ہے تو آؤ موقع اٹھاؤ اور اسی وقت جا کے حملہ کرو، واللہ عالم. تو میں اس حد تک تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ایجوٹیشن نہ ہو، لیکن جو بات میں نے بارہا کہی ہے وہ آج پھر کہہ رہا ہوں. اس جب تک کہ اس جو ہمارے ہاں کی پاور پالیٹکس ہے اس سے علیحدہ نہیں ہوگی مذہبی جماعت، اپنا ایک علیحدہ بالکل مشخص اور ممتاز ممیز اپنا ایک سٹینڈ نہیں لیتی کہ ہمیں کسی کی کوئی حمایت نہیں، کسی سے مخالفت نہیں، ہم کسی کے حلیف نہیں، کسی کے حریف نہیں، ہمیں دین چاہیے. اور اس کے لیے ایک ایسی طاقت فراہم کی جائے منظم، ایسے لوگ جو خود اپنی ذات پر اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو پہلے قائم کریں. یہ کڑوی گولی پہلے جو ہے حلق سے اتارنی ضروری ہے، پھر وہ جمع ہو ایک قائد کی قیادت کے اندر، پھر یہ کہ وہ اگر ایجوٹیشن کرتے پیسفل، ذمہ دارانہ، کوئی توڑ پھوڑ ہو تو اس کی ذمہ داری خود لے، یہ نہ کہے کہ کوئی اور آ کے توڑ پھوڑ کر گیا. توڑ پھوڑ نہ ہو اور منظم ہو کر اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آئے، چلاؤ گولیاں ہم پر جتنی چلاتے، لیکن ہم یہ کام حرام ہے نہیں ہونے دیں گے، اللہ اس کے رسول کے خلاف یہ جنگ نہیں جاری رہنے دیں گے. لیکن یہ کہ اس کے لیے تو ابھی بڑا کھکھیڑ مول لینا ہوگا، بڑی محنت کرنی ہوگی. افسوس صرف اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی آسار نہیں ہے کسی مذہبی جماعت کے اندر کہ اپنے سابقہ طرز عمل پر کوئی نظر ثانی کرنے کو تیار. میں نے جو بات کہی تھی جو اپنے عید الفطر کے خطبے میں، محسوس ہے آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ قوم بحیثیت مجموعی اللہ تعالی کی شان حلیمی پر بڑا دھوکہ کھا رہی، جسارتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری جرتیں بڑھ رہی ہیں، اللہ رسی دراز کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ اسی طرح رہے گا، حالانکہ یہ کہ اللہ کی رسی جب کھنچتی ہے ایک دفعہ تو ان بخش رب کلا شدید، پھر یہ کہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں. بھائی نظری یا قریب المبائی دم ماتو ادور، میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے، لیکن یہ کہ یہ طرز عمل اگر جاری رہا 45 برس کے بعد بھی شریعت بل کے نام سے سال ہا سال 5-7 سال کی تاریخ ہے شریعت بل کی، لیکن وہ برآمد ہوا تو اس شکل میں ہوا کہ کوئی اس کا مؤثر طریقہ شریعت کے قوانین کی تنفیذ کا بھی کوئی ابھی طریقہ کار اس میں معین نہیں. نمبر دو، اور یہ کہ اگر وہ طریقہ کار معین نہ ہوا اور کیوس ہو گیا تو شریعت اور اسلام کے مخالفین کو موقع ملے گا لوگوں کو کہنے کے لیے کہ دیکھو فساد پیدا کروایا ان مولویوں نے اور کوئی خیر وجود میں نہیں آئے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اعلان جنگ جو ہے اللہ کے ساتھ وہ جاری رہے گا جیسے پہلے تھا اسی طرح جاری رہے گا. ہم نے ورلڈ پاور کو بھی، سپریم پاور جو ہے ورلڈ پولیس مین، اسے بھی اطمینان دلا دیا گھبرانا نہیں، جو سود ہمیں دینا ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں صحیح کہا یا غلط کہا، 2.5 ارب امداد ملے گی، 1.5 ارب اس میں سے سود میں نکل جائے گا. یہ جو دھندا چل رہا ہے ہماری اس قوم کے ساتھ اور جو وہ امریکی سامراج میں ہمیں جکڑا ہوا اپنے ٹینٹیکلز کے اندر، اس سے نکلنے کا ہمارا کوئی رستہ نہیں. بہرحال ہمارا کام یہی ہے کہ یہ بات ہم کہتے رہیں گے، ان مذہبی جماعتوں سے بھی کہیں گے، خدا کے لیے سوچئے، نظر ثانی کیجئے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عام لوگوں کی نسبت دینی جماعتوں کی ذمہ داری رسپانسبلٹی اللہ کے ہاں زائد ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، اپنے طرز عمل پر، طریقہ کار پر نظر ثانی کریں. ہم اپنی جگہ پر جب تک وہ اس طرف نہیں آتے، جو ہمارے پاس جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، جو قوت کار ہے، اسی رخ پر لگائیں گے. تنظیم اسلامی کو جیسا کہ میں نے 2 جمعے قبل عرض کیا تھا کہ اب جو میری پرائیورٹیز ہیں وہ یہی، تنظیم اسلامی کو مستحکم کریں، جب ان میں سے کوئی آ جائے گا ادھر پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ دیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن یہ کہ ہم اپنا کوئی وقت جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہتے کہ مستحکم ہو تنظیم اسلامی کے نام سے ایک ایسی اجتماعی قوت جو ہے وہ. چلیے قطرہ قطرہ ہم شبت کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 10 برس میں جا کر بمشکل 100-125 افراد ملے تھے، مکی دور 13 برس ہے، اس کے پہلے 10 برس جو ہے اس میں حضور جیسا داعی اور مربی اور مزکی اور مبلغ جس کا کوئی نظیر نہ پہلے تھا نہ ہوگا، لیکن ان کی محنت شاقتہ بھی 10 برس کی بمشکل 100-125 افراد، تو کوئی حرج نہیں، اللہ کو منظور ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہی بہت چھوٹی سی تنظیم اللہ تعالیٰ اسی کو مرشد دے دے. بہرحال ہم دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں, بڑی جماعتیں ہیں, ان کے نظم ہیں, ان کے وابستگان ہیں, ان کے پچاس پچاس سات سات برس کی تاریخ ہے. یہ یو آئی کو تو کہا جا سکتا ہے 100 برس کی تاریخ ہے ان کی. جمعیت علماء جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے, دیوبندی علماء کا ایک خاص ذہن ہے. لیکن یہ کہ جماعت اسلامی بھی اب پورے 50 برس ہو جائیں گے. 1941 میں قائم ہوئی تھی, اگست میں 91 میں غالباً وہ اپنی 50 سالہ بر جو ہے وہ کوئی جشن بھی منا رہے ہیں. تو اتنی لمبی تاریخ ہے, اب ان کے پاس کارکن ہے, اللہ کرے کہ وہ اس بات سے پر آ جائے. نہیں آتے تو بہرحال ہمارا فرض تو ہے انہیں اللہ کے ہاں اپنی بات کی جواب دہی کرنی ہے, ہمیں اپنی جواب دہی کرنی ہے. ان میں سے ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے, ہم میں سے ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا, اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہر شخص کو انفرادی طور پر کرنی ہے. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس ضمن میں بھی دو باتیں صرف عرض کر دوں. تازہ ندا میں ایک تو مضمون آیا ہے, علامہ طاہر القادری صاحب بھی کچھ عرصے پہلے اسلامی انقلاب کے نام سے ذرا اوپر ابھرے تھے, سامنے آئے تھے. بعد میں بہرحال انہوں نے بھی راستہ اختیار کیا الیکشن پالیٹکس میں. جو بھی نتیجے نکلے مجھے کوئی ان کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا, لیکن انہوں نے کوئی مضمون شائع کیا تھا جس میں میرا اور تنظیم اسلامی پر ایک جائزہ اور تبصرہ کیا تھا انہوں نے. اس کا جواب بڑا مفصل جو ہے کہ ہمارے پیش نظر کیا طریقہ کار ہے, ہم پر جو تنقید ہے وہ کیا ہے, اس کے اندر کیا پہلو صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ بھی ایک بہت عمدہ مضمون ہے کہ جو استادہ ندا میں آیا ہے. دوسرے یہ کہ وہ دو ورقہ آپ حضرات کو مل گیا ہوگا کہ جس میں وہ میں نے جیسا کہ دو جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ میری اب ترجیح اول جو ہے یہ دعوت قرآن, درس قرآن, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری صلاحیت تھی اور جہاں تک کہ میرا ایک امکان تھا اور رسائی تھی وہ میں اس کام کو کر چکا ہوں. اب الحمدللہ کہ 20-25 بلکہ اس سے بھی زائد نوجوان ایسے تیار ہو چکے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ, وہ قرآن مجید کے اس فکر کو اسی طریقے سے آگے پھیلانے کا کام شروع کر چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس اعتبار سے اب جو میری پرائرٹی نمبر ہے ون ہے وہ تنظیم کا مستحکم کرنا. اسی لیے ہم نے جمعے کا یہ نظام بدلا, یہاں میں نے اپنی تقریر کا وقت بھی کم کر لیا, 12:15 شروع کر رہا ہوں, 12:15 ختم کر رہا ہوں. اس لیے کہ وہ اب ہمارے ہاں 11 جگہوں پر لاہور میں تنظیم اسلامی کے ہفتے وار اجتماعات کا نظام شروع ہو چکا ہے. یہ دو ورقہ جو ہے یہ آپ کو مل چکا ہے, وہاں آپ اس میں شامل ہوئیے, دیکھیے کہاں کہاں آپ سے قریب تر کون سا ہے. پابندی کے ساتھ اس لیے شریک ہوئیے کہ قریب سے جا کر دیکھیں سمجھیں, پھر یہ کہ فیصلہ کریں اس میں شامل ہونے کا. آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوں گے, وہ جماعت اگر بنانی ہے تو ہم ہی کو مل جل کر بنانی ہے. تو یہ دو ورقہ بھی جو تقسیم ہوا ہے یہ اسی لیے ہے کہ آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. بہرحال ایک جو ملکی اعتبار سے بات میں کرنا چاہتا تھا, وقت نہیں رہی ہے. کوئی دانشور آئے تھے ابھی امریکہ سے, شاید وہ کوئی دھمکی دے گئے ہمیں چھپے ہوئے الفاظ میں, پاک بھارت جنگ ضرور ہوگی اور بڑی خوفناک ہوگی اور 6 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اب آگے نہیں بتایا فیصلہ کیا ہوگا, تشریف لائے تھے امریکہ سے. اب یہ ہو سکتا ہے اللہ عالم, میں ان سے واقف نہیں ہوں کون ہے کون نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں, وہ وہاں نہیں پر وہاں سے آئے ہوئے تو ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی در حقیقت ہمیں دھمکی کا ایک انداز ہے. اور 6 دن آپ کو معلوم ہے یہ 6 دن کہاں سے لفظ آیا ہے, 6 ڈیز وار 1967 اسرائیل نے جو جھپٹا مارا تھا اور وہ ایک عبرتناک شکست جو عربوں کو دی تھی, 1967 6 ڈیز وار, یہ در حقیقت وہی لفظ ہے جو آج ہمیں وہاں سے کوئی صاحب آ کر سنا گئے. یہ حالات ہیں اس ملک کے. اگر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے دامن کے کوئی پناہ نہیں ہے, تو وہ اللہ توبت النسوحا. لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنی جنگ کو علل اعلان ببانگے دوہل جاری رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں. اب یہ کہ نتیجہ کیا نکلے گا, دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی ہم کر سکے اور جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے عمل ہے, تو آئیے مل جل کر ایک ایسی اجتماعی تنظیم فراہم کریں کہ جو چیلنج کر سکے باطل کو, اور پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نظام باطل کو یہاں سے اکھیڑ کر اللہ کے اس نظام عدل اجتماعی کو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کے سب سے بڑے مذہب کو اس ملک کے اندر قائم کریں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.